عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي في ذاته وصفاته أحد، لا ضد له ولا ند له، لا نذير له ولا غزير له، لا نصير له ولا مشير له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا مثل له ولا مثال له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: لا يؤمن أحدكم حتى أن يكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردانشین اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت انتہائی مبارک اور مسرور مہینہ سیاحتیزم ہے. جہاں جائیں گے، جس مسجد میں بیٹھیں گے، جس مسجد میں سنیں گے، جس مجلس میں سنایا جائے گا، کلام بس وہی ہوگا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حیات طیبہ، بس انہیں کے تذکرے، انہیں کا ذکر، انہیں کی یاد سے محفلیں آراستہ ہوتی ہیں. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسی چھوڑا کہ تا قیامت لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرحت و مسرت محسوس کرتے. میرے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی شادی کی تقریب ہو اور اس میں کوئی آدمی کسی بات پر آپ کا مخالف ہو جائے، تو آپ کے دل کو اتنی تکلیف اور ٹھیک نہیں پہنچتی جتنی کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں غلطی کرنے پر لوگوں کو ٹھیک ہوئی. خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی انتہائی مبارک بات چل رہی ہے، انتہائی عظیم شان کلام سنا جا رہا ہے، ہمارے آقا کے فرامین سنائے جا رہے تھے، ایسے وقت میں ایسی بات کرنا ضروری تھا کہ اس پر تکلیف پڑتی. کبھی کبھی تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اندیشہ ہے. اللہ ہم سب ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. لیکن میں یہ اصلاً فطرت بتلا رہا ہوں، انسان ہمیں اپنے اندر تحمل ہے کہ ہم اپنے اوپر مخالف بن کے آنے والے کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو آقا کے اور ہمارے درمیان مخالف بن کے آئے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ فطرت انسانی، فطرت انسانی میں فطرت امت محمدیہ، اور اس فطرت کو باقی رکھنا کمال. ایک یہ ہے کہ فطرت عارضی طور پر آئے اور چلی جائے، اور اس کے کچھ تقاضے آپ کو یاد دلائے اور چلی جائے. جیسے بے شمار مواقع پہ آپ نے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کہ بدتمیزی اور بے حدگی کرتے ہوئے اور آپ سیاہ کر دیتے. ہمارا ایک وقتی جنون ہوتا ہے، وقتی جذبہ ہوتا ہے، پر اس وقت میں احتجاج بھی ہو، ریالیاں بھی نکلیں، مخالفتیں بھی ہوں، تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہو، پھر اس کے بعد میں آپ ٹھنڈا ہو گیا. یہ منشا یا یہ جو فطرت انسانی ہے، یہ پائے تکمیل کو بھی پہنچے گی. فطرت تو اپنی جگہ ہے لیکن مکمل نہیں ہے، مطلوب مکمل ہے. میں وہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ان کی محبت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ان کے انس کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ان سے الفت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، ان سے چاہت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر مکمل نہیں ہے، نامکمل. مکمل ہوتا تو ہم وہ کر دکھاتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر دکھا ہے، نامکمل ہے. ابھی بہت ہی اہم بات میرے ذہن رہی بہت غور کرتا بھی رہا میں سلسلے میں کہ یہ بات بولوں گی کہ نہ بولوں، لیکن چلو خیال ہوتا رہے جو کہ حدیث مبارکہ کہ چونکہ ذیل میں ہیں تو سنا دیتے، بات نرم ہے نازک ہے لیکن تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کڑوی لگے تو ہمیں معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت ہے ہم لوگوں کو نہ عشق کا عنوان پتہ ہے نہ محبت کا معنی اور مفہوم معلوم ہے، اور نہ یہ کتنے کیا جانا چاہیے اور کتنے کیا جانا ہے اس کا پتہ ہے۔ جیسے انسان کے لیے اللہ عز و جل کے احکام ہیں قرآن حدیث میں احادیث مبارکہ ہیں، تو انسان نماز پڑھے تو نماز میں فرائض کیا ہے، نماز میں واجبات کیا ہے، نماز میں سنن کیا ہے، نماز میں مستحبات کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ جیسے نماز میں احکامات ہیں ویسے روزے میں احکامات، جیسے روزے میں احکامات ویسے ہی زکوٰۃ میں احکامات، جیسے زکوٰۃ میں احکامات ویسے ہی حج میں احکامات، جیسے حج میں احکامات ہیں ویسے ہی جہاد میں احکامات، جیسے ان چیزوں میں احکامات ہیں ویسے ہی عشق میں احکامات، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ عشق میں احکام کیا ہے، عشق کہیں فرض ہے، عشق کہیں واجب ہے، عشق کہیں سنت ہے، عشق کہیں مستحب ہے، عشق کہیں نفل ہے، عشق کہیں مکروہ ہے، اور یہ مکروہ مکروہ تنزیہی ہے، اور پھر عشق کہیں مکروہ تحریمی ہے، اور عشق حرام، اتنے احکام ہیں صرف لفظ عشق پر۔ مجھے تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید پتا کہ اتنی کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا نفل ہے، کیا مکروہ تنزیہی ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے، کیا حرام ہے۔ جسمانی طور پر تو ہم نے اپنے بزرگوں سے اتنا سنا جو آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جیسے نماز انسان کا تکبیر اولی کہنا اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور رکوع کا کرنا اور سجدوں کا کرنا اور دونوں قاعدوں میں تحیات پڑھنا بیٹھنا کرتے ہوئے، یہ فرائض میں سے جیسے یہ فرض ہے ویسے ہی عشق فرض ہے۔ اللہ سے عشق کرنا، کتاب اللہ سے عشق کرنا، رسول اللہ سے عشق کرنا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، یہ فرائض میں سے، یہی وجہ تو ہے کہ اہل علم فقہاء امت نے لکھا ہے کہ جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اور جس نے قرآن مجید کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ انکار کفر ہے، اقرار محبت، انکار کفر ہے، اقرار محبت، جس نے حدیث کا انکار کیا کفر، قرآن کا انکار کیا کفر، جس نے رسول اللہ کا انکار کیا کفر، جس نے اللہ کا انکار کیا کفر کیا، جس نے اللہ کا اقرار کیا اس نے محبت، جس نے رسول اللہ کا اقرار کیا اس نے محبت، جس نے کتاب اللہ کا اقرار کیا اس نے محبت، جس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا اس نے محبت، اور یہ محبت فرض عین ہے، کفایہ بھی نہیں تو یہ کر لیا تو بجاتا محبت، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، پھر اس فرض میں ایک فرض ہے، اللہ سے محبت کتنی ہو، کب ہو، کیسے ہو، کس درجے میں ہو، کس طریقے سے ہو، یہ فرائض میں سے ہے اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرائض میں سے ہے، اور ان فرائض میں ایک فرض اور ہے داخلی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے بالفرض، اللہ ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے، کسی نے بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو پوری امت پر واجب ہے کہ اس شخص کو قتل کر دے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، پوری امت پر واجب ہے کہ اس شخص کو قتل کر دے۔ ڈر کے چھپ کے بند کمرے میں نہیں بول رہا ہوں، ان شاء اللہ موقع ملے گا بھرے میدان میں بھی یہی بات بولوں گا، آداب عشق میں سکھلاؤں گا اور بتلاؤں گا کہ ان شاء اللہ جو عشق کے احکام ہیں وہ کیسے ہیں اور کس درجے ہیں۔ جس نے توہین رسالت کی اس کا قتل واجب ہے، جس نے حدیث کی توہین کی اس کا قتل واجب ہے، جس نے قرآن کی توہین کی اس کا قتل واجب ہے، جس نے اللہ کی ذات و صفات کی توہین کی اس کا قتل واجب ہے، جس نے قتل نہیں کیا اس نے کفر کیا، جس نے قتل کیا اس نے محبت، یہ محبت کا دوسرا درجہ ہے، واجبات گنا رہا۔ ایک تیسرا درجہ ہے، کسی نے قرآن مجید میں نقص نکالا، کسی نے حدیث مبارکہ میں نقص نکالا، کسی نے ذات رسالت میں نقص نکالا، کسی نے حق تعالی جل شانہ کی ذات و صفات میں نقص نکالا، تو اس کو محبت سے سمجھا دینا واجب ہے۔ اور اگر آپ کا ہاتھ نہیں چل سکتا تو پھر زبان سے بولنا سننا، ہاتھ نہیں چل سکتا تو درجہ کیا ہے سنت کا ہے، پھر زبان سے بولو، اس کو توہین سے بچاؤ، نفس نکالنے سے بچاؤ، روکو۔ اور اگر کسی نے اس کے نفس نکالنے پر سکوت کیا، اس نے ترک سنت کیا، یہ خلاف محبت، اور جو اس کو سنت پر لائے یا اس کو سمجھا کر خاموش کر دے، اس نے سنت کے درجے کی محبت کی۔ اس چیز سے محبت کی اللہ سے، رسول اللہ سے، کتاب اللہ سے، حدیث رسول، ایسے ہی ایک کافر کے سامنے اپنے آقا کی پیاری پیاری باتیں بتلانا، احادیث مبارکہ سنانا، آیات قرآن مجید کی ترجمانی کرنا اور اللہ عز و جل کے کمالات کو بیان کرنا، یہ نقل درجے میں، دعوت و تبلیغ کا مطلب نہیں ہے، وہ تو فرض درجے میں، یہ بات اس وقت ہو رہی ہے جبکہ وہ کٹر مخالف ہو اور آپ کی دعوت کو بھی قبول نہیں کر رہا، نام کی تبلیغ کو قبول نہیں کر رہا، اس صورت میں کم سے کم اللہ عز و جل کی صفات کمال کا تذکرہ کر دینا اس کے سامنے، قرآن مجید کی آیات اور اس کی خوبیاں بیان کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مبارکہ کا تذکرہ کر دینا، آپ کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ کر دینا، آپ کی احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے اصول و ضوابط اس کے سامنے رکھ دینا۔ یہ کس کے سامنے؟ اہل کفر و ضلال جو آپ کے اسلام کی قبولیت کو قبول نہیں کر رہے، آپ نے درجے میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دینا، یہ نفل ہے۔ اور اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ درجۂ نفل کی محبت کو چھوڑتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ ان کے سامنے یہ رکھ دیتا ہے تو وہ درجۂ نفل کی محبت کی تقلیل کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کا بچہ ہے اور کچھ خصوصیات، الحمد للہ یہاں تو سارے مسلمان ہیں، یہ مسئلہ اس پر نہیں آتا، کچھ باریکی ہے سمجھا کر، وہ یہ کہ ایک شخص کافر گھرانے میں پیدا ہوا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد میں وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں جانتا ہے کہ یہاں اگر میں اللہ کا، رسول اللہ کا، کتاب اللہ کا اور حدیث رسول کا تذکرہ کروں گا تو یہ اس کی توہین کریں گے، تو وہاں اس بات کا نکالنا، اس محبت کا اظہار کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اور جب یہ بات پتہ چلے کہ اگر آپ کسی کے سامنے ایسی محبت والی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں یا حدیث رسول کی بات کرتے ہیں، تو وہ سب آپ کے کہنے سے آپ کو تو کچھ نہ کہے گا لیکن کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے دے گا، تو اس وقت اس کے سامنے ایسی بات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور پھر یہ بات پکی ہو گئی کہ جو کوئی محبت دل میں رکھتا ہو اور اس دل کی محبت میں حق تعالی جل شانہ اللہ عز و جل یا کتاب اللہ یا رسول اللہ کی محبت کے بجائے غیر الہ، غیر نبی اور کتب غیریہ، یعنی وہ کتابیں محبت کرتا ہوں اور جس میں اس کو نقص سمجھ میں آتا ہوں،
تو ایسے شخص کی محبت یوں سمجھیے کہ وہ فاسق ہی نہیں بلکہ حرام کام کر رہا ہے، اور اگر ان کی محبت نہیں اور ان چیزوں کی محبت ہے تو سمجھیے فرض کی تکمیل کر رہا ہے۔ اتنے احکامات ہیں اس کے اندر، اسی لیے میں نے کہا کہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بات بولوں بھی کہ نہ بولوں، اس میں اتنی نزاکت ہے اور اتنی باریکی ہے۔ یہ صرف عشق کا عنوان ہے اور عنوان اول ہے، پھر اب عشق کی دو اقسام ہیں، جب اس میں فرائض سمجھ میں آ گئے، واجبات سمجھ میں آ گئے، سنن سمجھ میں آ گئے، مستحبات سمجھ میں آ گئے، نقل سمجھ میں آ گیا، مکروہ ہے تنزیہ بھی سمجھ میں آیا، مکروہ ہے تحریمی سمجھ میں آیا، حرام سمجھ میں آیا، تو پھر اجمالی طور پر عشق کی دو قسمیں، محبت کی دو قسمیں ہیں۔ عشق و صوفیہ کرام عشق مجازی اور عشق حقیقی سے تعبیر کر رہے ہیں، پھر اس میں بھی احکامات ہیں مختلف۔ عشق مجازی کا مطلب آدمی محبت کرے اپنے والدین سے، آدمی محبت کرے اپنی آل و اولاد سے، آدمی محبت کرے اپنے عیال سے، اہل سے، اور آدمی محبت کرے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، آدمی محبت کرے اپنی دادی سے، اپنی پھوپھی سے، دادا سے، چچا سے، آدمی محبت کرے اپنی نانی سے، اپنی خالہ سے، اپنے نانا سے، اپنی مامی سے، یہ سارے جو محبت کے دائرے ہیں اس کو اس کے مجازی کہا جاتا ہے۔ جو عنوان نام کے ساتھ جس صراحت میں نے گنا دی، ایک مرد کے لیے جو عورت حرمت میں داخل ہے، جس سے نکاح کرنا درست ہے، اس سے اس کی محبت کے دائرے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت فرائض میں سے ہے، دادا دادی نانا نانی سے محبت واجبات میں سے ہے، چچا پھوپھی اور خالہ ماموں سے محبت سنن میں سے ہے، اور دیگر ان سے متعلق جو رشتے دار ہیں مگر ان سے حرمت صادر آتی ہے تو ان سے محبت نفل ہے۔ اور اگر آپ کی وہ بہن جس کے ساتھ حرمت کا تعلق ہو، یعنی آپ کا نکاح ہو سکتا ہو، تو پھر آپ اس کی طرف نظر محبت کر رہے ہوں تو یہ نظر کرنا مکروہ ہے، اور اس سلسلے میں پیش قدمی کرتے ہوئے گفتگو کرنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور اظہار عشق کر دینا حرام ہے۔ یہ ہے اس کے مجازی کے احکامات۔ اب ایک اور بات ذہن میں، فرائض میں اگر کوتاہی کرے تو سمجھیے کہ اس نے عشق کے معاملات میں کوتاہی کی۔ یہاں پر حقوق العباد کا تذکرہ ہے، عشق مجازی میں حقوق العباد ہے۔ پھر ایک دوسرا دائرہ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں عشق حقیقی۔ اس عشق حقیقی کا عنوان ہے جو میں پہلے گنا چکا، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کتاب اللہ سے محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جب ان نازک پہلوؤں سے آپ گزر جائیں تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ افہام و تفہیم میں سہولت ہو، سمجھنے سمجھانے میں آ سکے۔ عاشق محمد ہے خیر کا نہیں عاقب، عشق مصطفیٰ باقی، عشق غیر فانی۔ عاشق محمد ہے خیر کا نہیں عاقب، عشق مصطفیٰ باقی، عشق غیر فانی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی عاشق محمد ہے، اگر کوئی آدمی عاشق محمد ہے، غیر کا عشق اس کے دل میں نہیں، تو سمجھو وہ عقل مند ہے، سمجھو وہ عقل مند۔ عاقل کہتے ہیں عقل مند، ویسے تو یہ مقتا بھی ہے، حضرت امیر ملت اسلامی مولانا عاقل صاحب نے اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، لیکن اس کے معنی الگ ہیں۔ یہ قطع ہے، مقتا ہے، اس بات کو اس کے سر سے نظر کر لینا چاہیے والی بات نہیں، مسائل کو انہوں نے اس شعر میں جمع کر دیا۔ عاشق محمد ہے غیر کا نہیں عاقل، جو عاشق محمد ہو یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے آشنا ہو اور اس کے دل میں غیر کا عشق نہ ہو تو وہ عقل مند ہے۔ کیوں؟ عشق مصطفیٰ باقی، عشق غیر فانی۔ اگر تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو یہ عشق باقی رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہ کام آئے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر غیر کا عشق دل میں سما جائے تو انسان کو جلا کر رکھ دے گا دنیا میں بھی آخرت. بات بہت نازک, شعر تو سنا دیا بڑا اچھا بھی لگا ہوگا لیکن بات بہت نازک. عشق مصطفیٰ بات ہے, جس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق دنیا میں اس کے ایمان کے نہیں, اور جس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق نہیں دنیا میں کفر کی دل لگتی ہے. جس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق آخرت میں ان کی شفاعت, جس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق نہ ہو آخرت میں شفاعت ہوگی, اس سے بدل نصیب بھی کوئی ہے. اسی لیے کہا عشق مصطفیٰ, عشق غیر پانی. اسی کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا کہ عشق وہ آگ ہے کہ انسان کو جلا کر رکھتے تھے, عشق وہ آگ ہے کہ انسان کو جلا کر رکھتے تھے. یہ ان کے مکتوبات میں ایک جملہ ہے جو اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے خط میں لکھا ہے, لیکن اس کے اندر جو پہلو ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی حسین جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, اب وہ اٹھے گا تو اسی کا تذکرہ, بیٹھے گا تو اسی کا تذکرہ, دوستوں میں جائے گا تو اسی کا تذکرہ, اپنے بھائی بہنوں میں بیٹھے گا تو اسی کا تذکرہ, جب اس کا نام سنے تو کانوں کو لذت ملے, جب اس کا ذکر کرے تو زبانوں کو لذت ملے, جب اس کا دیدار ہو تو نگاہوں کو لذت ملے, اور اگر دیدار نہیں ہوتا آنکھیں بے چین ہو جاتی, رونے لگتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, تڑپنے لگتا ہے, بستر پر مچلتا رہتا ہے, جب اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تو بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے, سوچتا ہے, تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ کہیں اس کی آواز ریکارڈ کر دے, کوئی ٹیلی فون میں صحیح, کوئی موبائل میں صحیح, کوئی کیسٹ میں صحیح, کوئی سی ڈی میں صحیح, ارے کچھ تو اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی رہے گی, اس کی لذت سے میں محدود ہو جاؤں, اور اگر نہیں لیتا تو پھر بے چین اور بے قرار رہے گا. ایک اور قسم بھی ہے اسی عشق جس کو حد جنون کہتے ہیں, اور یہ تو عشق فانی کی منزلوں میں ہے. حد جنون میں آدمی یہ کرتا ہے کہ جب کوئی اس معشوق کے بارے میں برا کام کرے یا بری بات کرے یا اس کی برائی کا تذکرہ کرے یا اس کا تذکرہ برائی سے کرے یا اس کی برائیاں گنوائے, یہ آدمی آگ بھگولا ہو جائے. آگ در حقیقت انسان کے اندر والی وہ آگ ہے جو اللہ عز و جل نے عناصر اربع کے طور پر انسان میں موجودہ کر رکھی, جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. آگ, مٹی, ہوا, پانی, اس کو عناصر اربع کہتے ہیں جس سے انسان کی تخلیق ہوئی, اور اس کے اندر جو آگ والا مادہ ہے وہ غصے کی شکل میں ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ جو غصہ آ رہا ہے اسے کیوں آ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو اس کے سامنے کسی نے اس کے معشوق کی برائی کی. تو حضرت مجدد الفسانی نے بیان فرمایا تھا کہ عشق وہ آگ ہے کہ انسان کو جلا کر رکھتے تھے. اب وہ آدمی کیا کرتا ہے, اگر اس پر اس کا بس چلے, غصہ جس پر آ رہا تو اسے مارے گا, اسے توڑے گا, اور اسے اگر ہاتھ میں ہتھیار ہو تو قتل کر دے گا, اور اس کے بعد خود بھی چولہے پہ چڑھ جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا, کیونکہ عشق فانی کی وجہ سے مرا ہے جہنم کی آگ میں جلے, اور اگر یہی عشق مصطفیٰ کی آگ میں جل کے رہتا تو جنت کے بہاروں میں پہنچ جاتا, خبر کا ذرا جنت کا ذرا بن جاتا. یہ تو عشق فانی کی مثال ایک بطور مثال کے میں نے دی. جب عشق حقیقی آدمی کرنے لگتا ہے تو کیا اس کا امتحان لیا جاتا ہے یا یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگے, کسی سے عشق کرنے لگے, کسی سے چاہت کرنے لگے, تو اس عشق کی انتہا یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی ہر قربانی کو تیار ہے. مثلاً جس سے محبت کر رہا ہو وہ اگر اس سے کہے کہ صاحب مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, بتاؤ یہ عاشق اس معشوق سے 10,000 لوٹانے کو تیار ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ 10,000 نہیں, 50,000 کی ضرورت ہوگی. اگر اس کے پاس استطاعت ہو 1,00,000 کی تو وہ بھی دے دے. بولے گا کہ یہ 10,000 کیا بابا, 1,00,000 رکھو, جو ضرورت ہے خرچ کرو, دے سکتا ہے تو مان کرو. ایک بات بھی فلک سے نہیں جھوٹتا, پہلی چیز مال خرچ کرنے کے لیے. اور اگر وہی معشوق پلٹ کے کہے کہ صاحب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی اور مجھ پر بری نظر رکھتا ہے, تو یہ آدمی اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ مارنے تیار نہیں ہوتا, خود مرنے تیار ہوتا ہے.
لیے کہ اسے پتا ہے کہ جب اسے مارے گا تو حکومت اس کو مارے گی, لازم ہو گیا, سب کو پتا ہے. قانون یہ ہے کہ جو اس کو مارے گا تو اس کو پلٹ میں سزا ملے گی, سزائے موت ملے گی. تو اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے اوپر بری نگاہ ڈالنے کی وجہ سے اگر میں اسے قتل کیا تو میں قتل کیا جاؤں گا, اور یہ اس کے لیے بھی اگری ہے, تیار ہے, راضی ہے, یعنی اپنا مال لٹانے کو بھی تیار اور اپنی جان لٹانے کو بھی تیار. اب جب یہ آگے چل کر اس کی منزل میں اس وقت نکاح کا پیغام بھیجتے تو پھر دو صورتیں ہیں کہ یا اس کے ماں باپ قبول نہ کرے یا اس کے ماں باپ قبول نہ کرے. اگر اس کے ماں باپ قبول نہیں کر رہے ہیں یہاں سے تو پھر وہ گھر چھوڑنے کو بھی تیار, اگر ماں باپ لباس اتار لینا چاہیں تو لباس اتار دینے کو بھی تیار, آدمی ننگا ہونے کو تیار, آدمی بھوکا ہونے کو تیار, آدمی جان لٹانے کو تیار, آدمی مکان لٹانے کو تیار, آدمی مال لٹانے کو تیار ہے. گویا جب عشق کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اسے تیار رہنا پڑتا ہے اپنی جان لٹانے, اپنے مال لٹانے, اپنا سب کچھ لٹانے, یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. یہ ہے عشق فانی, غیر مجازی, اس کی اجازت بھی نہیں ہے شریعت, حرام کے دائرے میں, بلکہ ایک حد تک اگر وہ گزر جائے, اگر عشق فانی میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے عشق مجازی کو ٹھکرا رہا ہے تو کفر کر رہا ہے. یہ مسئلے میں بتانا نہیں چاہ رہا, بہت نازک مسائل, اور اس کفر کی وجہ سے پھر ایمان سلب ہوتا ہے, اور پھر ایمان سلب ہو گیا تو نار جہنم اس کو جلاتی ہے. جو اس مکتوب کی صرف ایک سطر کا خلاصہ ہے جس میں حضرت مرزا القسطانی نے لکھا رحمت اللہ علیہ کہ آدمی کو عشق کی آگ جلا کر رکھ دیتی, چھوٹی بات نہیں ہے, میں صرف اسی ایک جملے پر پورا کلام کر رہا ہوں. تو یاد رکھیے کہ جہاں اس پانی میں اتنی منزلیں آدمی سے اترتا ہے وہی اللہ عز و جل نے حکم فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کے افراد کو فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے اور اگر تم رسول اللہ سے محبت کرتے اور اگر تم کتاب اللہ سے محبت کرتے اور اگر تم احادیث رسول سے محبت کرتے تو تم پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اگر کوئی آدمی حضور کی اتباع سے انکار کرتا ہے پھر یہاں سے اس کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. ایک ہے آدمی کا سنت کا مذاق اڑانا, یہ کفر ہے. ایک ہے آدمی کا سنت کا ترک کرنا بالقصد ارادہ, یہ مکروہ تحریمی ہے. ایک ہے آدمی کا سنت کا ترک کرنا بلا قصد ارادہ, یہ مکروہ ہے, تنزیہی, اور یہ پورے عشق ابواب میں ہی داخل ہے. جب آدمی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ حدیث رسول سے محبت کرتا ہے, یعنی جس کو سنت سے محبت اس کو رسول سے محبت, رسول کے کلام سے محبت, رسول کے الہ سے محبت, رسول کے الہ کے کلام سے محبت. اور اگر سنت سے محبت نہیں ہے تو ان سب چیزوں کی نکیر لازم آتی, پھر درجۂ کفر میں درجۂ مکروہیت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو بچنا لازم ہے یا نہیں؟ ہم نے سنت کو بہت چھوٹا اور معمولی سمجھا. بعض لوگ ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے, سنت ہے ایز اے بینیفٹ ملتا ہے, اس کی اہمیت ہی ان کے پاس کوئی نہیں. سنت کی اہمیت یہ ہے کہ جب وہ آدمی بلا قصد و ارادہ اس سنت کو چھوڑتا ہے تو مکروہ تنزیہی کا مرتکب ہے, اور جب بالقصد و ارادہ چھوڑتا ہے تو مکروہ تحریمی کا حامل ہو جاتا ہے. بلکہ اگر اس پر جبر کرنے لگ جائے دوسروں کو بھی کہ سنت چھوڑو یار, دوسروں کو بھی اس سنت سے روکنے لگے تو حرام کے دائرے میں چلے جاتا ہے. جب حرام کے دائرے میں چلے جاتا ہے تو کفر لازم آ جاتا ہے. اسی لیے سنت کو معمولی اور حقیر مانتا ہوں. سنتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنائیں, تو ان چیزوں کی جب تک محبت دل میں نہیں ہوگی آدمی اپناتا ہے. مثلاً کسی آدمی کو بالوں سے محبت ہو گئی, آدمی بال چھوڑ لیتا نہیں چھوڑ لیتا, اور جس کے جیسے بال پسند آئے اس کو کوئی اپنا لیتا نہیں اپنا لیتا, جاگتا ہے انسان اسی طور پر وہ اپنے بال جما لیتا ہے اور اپنے بال سنوار لیتا ہے. ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو کیا ہمارے بال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہیں یا نہیں ہیں, یہ دیکھنا چاہیے. اس سے محبت کا ثبوت ملتا ہے. ایک ہے محبت کا دعویٰ کرنا, ایک ہے محبت کا ثبوت دینا, ایک ہے محبت کے لیے قربانی دینا. تینوں میں بڑا فرق. ایک ہے محبت کا دعویٰ کرنا, دعویٰ کا جو محبت, دعوے والی جو محبت ہوتی ہے نا, اس میں ترک سنت لازم آتا ہے, آدمی سنت ترک کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے آدمی سنت کو تو اپناتا ہے, ایک درجے کی محبت رکھتا ہے, یعنی یہ سمجھیے کہ سنت سمجھ کے رکھتا ہے, حقیقی محبت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. ایک یہ ہے کہ جذبہ عشق سے اپنی چاہت والے بال چھوڑ کر رسول کی چاہت والے بال اپنا لے, اس لیے کہ یہ میرے آقا اور میرے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب و پسندیدہ تھے. تو یہ سمجھیے کہ یہ عشق میں قربانی دے رہا ہے اپنی چاہت, تو یہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے. اس عشق کے بارے میں جب قربانی دینا پڑتا ہے نا, تو اس عشق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں ایک فرمان ہے جو قدہ مسلمہ نے فرمایا, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی ان یکون احب الیک, یہاں تک کہ اس کے اندر میری محبت راسخ آ جائے. اس محبت کے راسخ آنے کی علامتیں اس حدیث میں جو بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دن دن سے پیدا ہوئے بشمول انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصوص قدسی کی, بشمول انبیاء کرام وہ بتاؤں گا آپ کو, والدی ہی آپ کس سے پیدا ہوئے میرا باپ فلاں, آپ کس سے پیدا ہوئے میرے کا باپ فلاں, اس کے باپ کا باپ فلاں, اس کے باپ کا باپ فلاں, کہیں نہ کہیں جا کے تو کسی نہ کسی نبی سے رشتہ ملتا ہی ہوگا. اور یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے رشتہ ملتا ہے. سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ تک جتنے ماں باپ ہمارے گزرے ہیں ان سب سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب ہے. یہ نہیں تو ایمان نہیں. اور پھر ایک دوسرا بھی دعوی ہے, یہاں تک کہ آپ تک آیا نسلوں کا سلسلہ, حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر آپ تک آیا. آپ کے بعد نبی تو کہیں نہیں آئے گا, لیکن یہ ہے کہ ولی تو آ سکتے ہیں, صالحین تو آ سکتے ہیں, شہداء تو آ سکتے ہیں, صدیقین تو آ سکتے ہیں, مقرب بارگاہ خداوندی تو آ سکتے ہیں, مقرب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ سکتے ہیں, یعنی اولیاء کے درجات کی اقسام ہیں وہ تو آ سکتے ہیں, بس نبی نہیں آتے. تو یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد میں چاہے وہ کسی درجے کا ولی ہو جائے, کسی پائے ولایت کو پہنچ جائے, کسی نشان منزل کو پہنچ جائے, ایسے ہی قربت والے درجے میں پہنچ جائے, آپ کی اولاد سے اس کا تعلق, یعنی آپ کا بچہ ہو یا آپ کی بچی ہو, آپ کی بچی کی بچی بچہ ہو یا آپ کے بچے کا بچہ بچی ہو, کوئی بھی ہو, قیامت تک آنے والی ساری نسلیں ان سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب ہے. یہ محبت نہیں ہے تو ایمان کی حدیث میں ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے آبا و اجداد اور اپنی آل و اولاد سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو. جب اللہ کے نبی کی محبت ان سب سے زیادہ ہے تو سمجھے ایمان مکمل ہے, اور اگر اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے تو سمجھیے کہ ایمان مکمل ہے. اس پر ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کیسے کیا, حضرت علی سے نکاح کا پیغام بھیجوایا, حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں, آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی بھی چیز نہیں, بعد میں پتہ چلا کہ ایک زرہ ہے وہ بھی رہن رکھوا دی, اور اس کے بعد میں اس نے جو پیسے حاصل ہوئے کہا کہ اس سے اپنی ضرورت کی تم چیزیں لا لو اور یہ محنت کر دو. پھر اس کے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا کو نکاح پڑھایا, مسجد میں پڑھایا, پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو لے جا کر کے حضرت علی صلی اللہ علیہ کے مکان پر چھوڑا. یہ نکاح سنت ہے یا نہیں؟ اگر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنے آ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت میں ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر سنت چھوٹتی ہے تو کیا جائے گا, سمجھیے کہ ایمان مختلف ہو. اگر ہمارے بیٹے کا نکاح ہو, شادی کا سامان فراہم کیا جا رہا, سنتیں چھوٹ رہی ہیں, سمجھیے کہ ایمان مختلف ہو چکا. کیوں؟ بیٹے کی چاہت غالب ہے, رسول کی سنت کی چاہت غالب ہے. بیٹی کی چاہت غالب ہے, رسول کی بیٹی کی چاہت غالب نہیں ہے. یہی وجہ ہے ایمان سے رخصت ہو جانے. اگر بیٹے کی چاہت بھی ہو تو اگر نبی کا طریقہ ملحوظ نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے تبھی ہاں ایمان کے ساتھ ہے. اس میں اللہ عز و جل ایمان کے انوارات بھی داخل کریں گے, اس کی نسلوں میں ایمان والوں کو پیدا کروائیں گے, نہیں تو آگے چل کے نسلوں میں بے ایمانوں کے پیدا ہونے کا خدشہ اور اندیشہ لائے. یہ ایک جزوی تمثیل میں نے دی ہے بطور مثال. حقیقت یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. آپ نے پوچھا جو عمر کتنی محبت کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ, جس کا شمار نہیں کرتے. مجھے پوچھا کیا تم مجھ پر اپنی جان قربان کر سکتے ہو؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. اور پھر پوچھا کیا تم اپنے ماں باپ کو میرے نام پر ذبح کر سکتے ہو یا قربان کر سکتے ہو؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیا آپ اپنی آل اولاد کو میرے نام پر قربان کر سکتے ہو؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر جو ابھی ایمان پورا اس سے کہہ رہے خلیفۃ المسلمین بات نکل کے اور عدل و انصاف کا پیکر مجسم بن کر دنیا میں چھا گیا. وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے حضور فرمانے کے عمر ابھی فخر ایمان شامل ہے. پھر اس کے بعد کچھ لمحے اپنے دل میں غور کیا اور آقا کے اخلاق کریمہ اور اخلاق امیرہ کو یاد کیا تو پھر اپنی جان نثاور کرنا آسان ہو گیا, اپنی اولاد کو ان کے نام سے قربان کرنا آسان ہو گیا. پھر آگے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے اپنی جان سے اپنی نام اولاد سے زیادہ عزیز, میں اپنی آپ کو اور اپنی اولاد کو آپ کو قربان کروں اور میں اپنی ماں باپ کو یہاں پہ سہانی جاتا ہوں تاکہ ابھی ایمان کے مکمل ہونے کی بات کریں. پھر کچھ دیر غور کیا, فکر کی, تکبر کیا, محاسبہ کیا, درد کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی ذات سے وہ ذات ہے کہ جس کے ماں باپ کو قربان کیا جائے پر میں نے کہ عمر ایمان اب مکمل کیا. ہم اپنی آل اولاد کو حضور کے نام سے قربان کر سکتے, کیا ہم اپنا آپ اپنی خواہشات حضور کے نام سے قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ حضور کے نام سے قربان کر سکتے ہیں؟ ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر نہیں ہو سک رہا ہے تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان کمال نہیں, نقص ناقص ایمان کے ساتھ ہے. وہ ذات تو وہ ہے جو محبت کے پر چشمہ ہے, ہم تو کیسے محبت ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ محبت کے وجوہ و علل بہت زیادہ ہے, لیکن اجمالی طور پر حضرت حسان شاعر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ عنہ اپنے اشعار کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ احسن من کلم صحیح و اجمل من کلم سید النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تصنع. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل آپ کو دیکھا. والے صحابہ روایت کرتے ہیں اس جملے پر کہ چاند چودھویں رات کا چاند آسمان پر جگمگا رہا, ہم کبھی آسمان کی طرف چاند کو دیکھتے اور کبھی ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بھرپور چہرے انور کی زیارت کرتے. ہمیں ایسا معلوم ہوتا کہ چاند آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا سایہ ہے. ایسے حسین زمین آپ سے زیادہ حسین زمین کسی نہیں ہے. فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک کسی عورت نے پیدا کیا ہی اور نہ کر سکتی. ایسا معلوم ہوتا ہے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا دیا. کہ قد قلت کما تشاء، بس یوں سمجھ لیجیے میرے دل میں گمان ہوتا ہے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اپنی یمنی چادر عنایت فرمائی، تاکہ حسان کو کسی کو حضرت مولانا سعد امان الرحمان صاحب رضی اللہ عنہ نے اشعار مکمل کرتے ہوئے اشعار کرتے ہیں، اس میں ظاہر میں آپ اجمل، اس میں باطن میں آپ اکمل، بے تامل عقل یہ کہتی ہے کل خلائق میں آپ آپ سے زیادہ افضل انسان کوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حسن ظاہر کی وجہ سے پوری امت محمدیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے۔ نہ صرف یہ کہ حسن ظاہر تھا، باطن کے وہ کمالات ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ ان کمالات پر اپنی جانیں قربان کرنا، اپنے ماں باپ کو قربان کرنا اور اپنی آل و اولاد کو قربان کرنا، اپنے اموال کو قربان کرنا، اپنے مکانات کو، اپنی تجارتوں کو، اپنی زراعتوں کو، اپنی ملازمتوں کو قربان کرنا اس کے لیے آسان، اور اس کی انتہا کی منزلوں سے پہنچ گئے پہنچنے والے۔ اسے نہیں پتا ہے کہ جو آدمی اس کی منزل میں قدم رکھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ برابر آزمائے جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول سے عشق پیدا ہوا، بتاؤ مکے کی زمین چھوٹی نہیں تھی، مکے کا مکان چھوٹا ہی نہیں چھوٹا، اپنے آل اولاد کو مکے میں چھوڑ کے حضور کے ساتھ حضرت کی ہی نہیں تھی، اپنا سارا مال ان پر سے نچھاور کیا ہی نہیں تھی، ابھی رتن قبرا نے اپنا سارا مال ان پر نچھاور کیا ہی نہیں تھی۔ دیکھیے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں عشق کی آگ جلی، تو پھر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہی نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ عشق مصطفیٰ وہ تپش برداشت کر گئے جو تپش ہم جیسے نازک ایمان والے کبھی نہیں برداشت، عرب کے ریگستان میں تب کے ریتوں پہ لٹا دیے گئے، زمیرہ کا کیا قصور تھا تو ان کی تھکنی چھوڑ چکے گئے، حضرت خباب کا کیا قصور تھا، یہی عشق مصطفیٰ میں امتحان لے لی گئے۔ کیسا امتحان لیا؟ کہتے ہیں کہ جسے ہم اسٹیل کہتے ہیں تلا راڑ، وہ لوہے پہ گرم کیا جاتا اور ان کی پشت پر اس کو داغا جاتا تھا، اس داغے جانے کی وجہ سے ان کی ساری چربی نکل کر باہر آ گئی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق نے اپنی دور خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خباب تم ذرا اپنی ایمان کی اس ابتدائی کیفیات کو بتاؤ تو صحیح کہ تم پر کیا گزرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کے خلیفۃ المسلمین سے امیر المسلمین سے، تو پھر حکم ماننا ضروری تھا، مجبوراً اپنی خود سے چادر اٹھائے تو بے ساختہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اعتبار ہو گئی کہ ان کے دور خلافت تک بھی ان کے جسم کی چربی باہر نکلی گئی، تو قربانیاں دی گئی اس کے مصطفیٰ۔ کہتے ہیں کہ مالدار صحابہ کا مال چلا گیا، جاندار صحابہ کی قوتیں مسمار کر دی گئی، ان کی آل اولاد چھین لی گئی، ان کی بیویاں ان سے جدا کر دی گئی، انہیں ماں باپ سے الگ کر دیا گیا۔ سارے واقعات کتب حدیث میں، کتب سیر میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جان نہیں جاتا، اشارات دے رہا ہوں۔ یہ ساری قربانیاں اس وقت میں لی جاتی ہیں جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میرے دوستو، ہماری کمائیگی کی آخری انتہا یہ ہے کہ ہم ایک دن بھوک کو برداشت نہیں کرتے، ایک دن اگر کھانا نہ ملے، بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، پکانے والی خادماؤں کو گالیاں، اگر ماں پکاتی ہو تو ماں کے اوپر غصہ، اور اگر سودا لانے والا نوکر ہو تو نوکر پہ غصہ، بچے ہوں تو بچوں پہ غصہ، بھائی بہنیں ہوں تو ان پہ غصہ، ایک دن اگر آدمی کھانا نہیں کھایا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑا پہاڑ توڑ دیا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے آقا کے گھر میں تین تین تفصیل زمین سے ہوگی؟ اور یہ ہمارے وہموں میں بھی نہیں رہا، ہمارے خیالوں میں بھی نہیں رہا کہ چلو کچھ تو ہے کہ ہمارے گھر میں بھی نبی کے مہمان آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سبھی جانتے ہیں کہ ولایت کے ابواب میں محبوب کے درجے پر کچھ فائز تھے، وہ دو بھائی ہیں، ایک مرتبہ اپنے دروازے پہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک نے دوسرے سے کان میں کہہ دیا کہ آج ہمارے گھر آنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان آئے, دوسرے نے جیسے ہی سنا تو چیخ نکلی, کیا آج ہمارے یہاں رسول اللہ کے مہمان آئے, ہم کتنے خوش قسمت. جب ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ ہمارے گھرانے میں رسول اللہ کے مہمان آئے, تو جانے والے لوگوں کے کانوں میں بھی یہ بات پڑی کہ رسول اللہ کے مہمان گھرانے میں, تو انہوں نے رک کے پوچھا کہ پیارے بچوں ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ, ہم بھی اس کی آخ رکھتے ہیں, ہم بھی جذبہ اور چاہت رکھتے ہیں ہمارے آقا دو جہاں کے سردار کے مہمان کو دیکھنے کا, کیا تم ہمیں اللہ کے نبی کے مہمان سے ملاؤ گے؟ انہوں نے کہا دیکھو سے جانا آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی کے مہمان کون ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے مہمان فاتح ہوا کرتے تھے اور آج ہمارے پرانے فاتح, وہاں محبتوں کے درجے یوں تھے, اللہ نے قربتوں کے درجے یوں عطا فرمائے, اور یہاں محبتوں کے درجے یہ ہیں کہ ہم اس کے پانی میں ایسے بہے جا رہے ہیں اور اس کے مجازی میں یوں لوٹ یعنی لوٹ رہے ہیں کہ ہمیں آقا کی محبت, حدیث کی محبت, قرآن کی محبت, اللہ کی محبت, اس کا کوئی پتہ بھی نہیں کسی درجے میں بھی, اس کے فرائض کیا, اس کے واجبات کیا, اس کے سنن مستحبات کیا, اس کے نوافل کیا, اس کے مکروہات تنزیہ کیا, اس کے مکروہات تحریمہ کیا, اس کے حرام کیا, اس سے کفر کب لازم آتا ہے, اس سے توحید کا کمال کب ملتا ہے, اس سے عشق کا کمال کب ملتا ہے, اس کا کوئی اندازہ ہمیں نہیں ہے, یہ ہماری کم آئے گی. یا یوں سمجھیے کہ ہماری انتہائی ذلت ہے, اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں. ہم کہلائیں امت محمدیہ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے کریں اور عملی میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے بالکل پیدل ہو, تو پھر ہم نے کون سا امتحان دیا, کون سی قربانی دی؟ صحابہ نے عملی طور پہ بتایا کہ دیکھو ہم آقا پر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جان لٹا سکتے, کیا تم لٹا سکتے ہو؟ ہم مال لٹا سکتے, کیا تم لٹا سکتے ہو؟ ہم اپنی اولاد قربان کر سکتے, کیا تم کر سکتے ہو؟ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتے, کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہم اپنے مکان چھوڑ سکتے ہیں, کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہم اپنی دکانیں چھوڑ سکتے ہیں, کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہم اپنی تجارتیں چھوڑ سکتے ہیں, کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہم اپنی ملازمتیں ترک کر سکتے ہیں, کیا تم کر سکتے ہو؟ کوئی ایک بھی ہم سے پورا نہیں ہوتا. ایک سب کا عشق دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. ریاض کی سرزمین میں ایک لڑکا آیا میرے پاس اور پوچھنے لگا کہ مولانا ایک مسئلہ بتائیے. پوچھیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں 3 لاکھ کا مقروض اور اس وقت کوئی نوکری مجھے نہیں مل رہی ہے. جہاں انٹرویو دیتا ہوں مجھ سے صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چھوڑ دیا, نبی کا چہرہ چھوڑ دیا, میری سنت ترک کر کے آؤں. اس نے کہا کیا میں کیونکہ مقروض ہوں اور نوکری نہیں ہونے کی وجہ سے مجھ پر فاقے گزر رہے ہیں, ایسی حالت میں اس سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے اس کے عشق کا کمال دیکھ کے بڑی حیرت ہے. اور پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹے فتوے کے میدان میں اگر تم جاؤ گے شاید رشتے حرام سے بچانے کے لیے تمہیں مفتی فتوا دے دے کہ اس کو ایک سنت کے دائرے میں سمجھ کر اس وقت چھوڑ دو لیکن بعد میں اس کو رکھ لینا, لیکن تقویٰ یہ ہے کہ عشق کی منزل سے گزر جاؤ اور اس داڑھی کو رکھ لو سنت سمجھ کر, اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس امتحان میں جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو وہی لوگ جو تمہیں آج ریجیکٹ کر رہے ہیں کل تمہارے غلام بنا کے بھیجے جائیں گے. اللہ نے چھوٹے منہ کی بڑی بات رکھ لی, لاج رکھ لی. اسی لڑکے کو اسی سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے 8 دن کے اندر اللہ نے ایسی نوکری عطا فرمائی کہ اس کے آگے پیچھے وہی لوگ نوکروں کی طرف پھر نکل گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سنتوں پر آتے ہیں تو ہمارا مالی نقصان ہوتا ہے. میرے دوست کو مالی نقصان ہوتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے, یاد رکھو یہ امتحان ہے, آزمائش ہے. اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اس امتحان میں اس کے پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. جب تم اس کمال پر پہنچ جاتے ہو اور اس امتحان میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہو تو پھر عہد ثریا کی بلندیاں تمہارے قدموں کو چوما کرتی. صحابہ کرام نے اس کے مصطفیٰ میں سب کچھ قربان کیا. بتاؤ قیصر و کسرا کے سخت شاہی ان کے قدموں میں ڈالے گئے یا نہیں ڈالے گئے؟ شروع میں تو امتحانات ہوئے, مکے کی زمین چھڑائے گئے, گھر چھڑائے گئے, بیوی بچے جدا کیے گئے, مال و اسباب چھینے گئے, بے یار و مددگار چھوڑ لیا گیا, بے آسرا و سہارا ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور کبھی دوسرے علاقوں میں چلے گئے. لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا انہوں نے اپنے عشق کے امتحان دیے, اللہ نے انہیں کامل پایا تو اللہ عز و جل نے ایسا بامراد کیا کہ کسرا کے شاہی خاندان کی اشیاء اور قیمتی ہیرے جواہرات وہ اپنے ٹھوکروں میں لات مارتے ہوئے آتے ہیں، اور قیصر کے سر کا تاج اپنے پیر سے لات مارتے ہوئے، اپنے پیر سے گھسیٹتے ہوئے مال غنیمت میں جمع کرتے ہیں۔ یہ اس کی منزل کی انتہا ہے، اور حق تعالی جل شانہ یہ چاہتے ہیں امت محمدیہ۔ یہ تذکرہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ کوئی میری کتاب نہیں، میرے گھر کے کسی فرد کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، قرآن مجید کا مطالبہ ہے امت مسلمہ، امت محمدیہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ وہ دو آیات ہیں جس میں اللہ عز و جل کی محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کو تسلیم کرنا اور اس کے اوپر تمہارے لیے عشق کا اور محبت کا کرنا لازم قرار دیا گیا، اور اس کو محبت میں کچھ احکام دیے گئے، کچھ فرائض و واجبات بتلائے گئے، اور اس میں عشق کی کچھ منزلیں متعین کی گئی۔ جب اس منزلوں میں تم آگے چلے جاتے ہو تو کامیابیوں کے سربلندیوں پہ کیسے پہنچائے جاتے ہو۔ ایک واقعہ سنا، بات طویل ہو رہی ہے، بہت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ سنیں۔ سیدنا اویس قرن، کسی نے ان کو رضی اللہ عنہ لکھا، کسی نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا، سبھی جانتے ہیں سید التابعین ہیں۔ اس لیے کہ ظاہری آنکھ سے ایمان کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا صحابیت کا درجہ رکھتا ہے۔ انہوں نے آقا کا زمانہ پایا، ایمان قبول کیا، اس کے مصطفیٰ سے اپنے دل کو دلا بخشی، لیکن آنکھ چشم ظاہر کے آقا کو نہیں دیکھتے تھے۔ ایک عذر تھا، ان کی والدہ بیمار تھی اور اس وجہ سے والدہ نابینا بھی تھی، وہ ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے۔ جب بھی یہ گزارش کرتے وہ کہتے کہ بیٹا میرا کون ہے کہ تیرے بعد میرا آسرا سہارا ہو، کہ ایک نابینا اور بوڑھی ماں کو تمہیں تنہا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اب وہ مجبور تھے، سواری کا بھی انتظام نہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی سفر کر لے۔ ایسی مجبوری میں جب وہ قرن کے علاقے میں، قبیلے مراد کے رہنے والے، قرن کے یعنی علاقے میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ وہاں ان کو قبر پہنچی اڑتے اڑتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندان مبارک شہید ہو گئے۔ جیسے ہی قبر پہنچی دل رونے لگا، آنکھیں اشکبار ہو گئے، انہوں نے پتھر اٹھایا، اپنے ہاتھ سے اپنے دانت کو مارنے لگے کہ شاید میرے آقا کا یہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر اس دانت کو توڑ دیا، جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر خیال ہوا آقا کا یہ دانت ٹوٹا پتہ نہیں ہے، دوسرا دانت تھا، دوسرا بھی نکالا، تیسرا بھی نکالا، چوتھا بھی نکالا، یہاں تک کہ پورے منہ کے دانت توڑ ڈالے، صرف اس چاہ میں کہ میرے آقا کے منہ میں دانت نہ ہو اور وہ شہید ہو جائیں، اور ویسے کرنے کے منہ میں دانت ہو یہ بن گئے۔ کہاں جب اس عشق کی منزل میں پورے اتر گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بعد میں خلیفۃ المسلمین بننے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ عمر ایک زمانہ آئے گا میرے بعد تم سردار بنائے جاؤ گے، خلیفہ بنائے جاؤ گے، یاد رکھو تمہارے امارت کے دور میں قبیلے بنو مراد سے، قلم کے علاقے سے ایک شخص آئے گا یمن کا رہنے والا، اور اس کا نام اویس ہوگا، اور جب تم اس کی تلاش کرتے رہو گے تو وہ حج کے لیے آئے گا، مدینے میں میرے گھرانے کی زیارت، میرے روضے کی زیارت کرے گا، پھر مکہ مکرمہ کو پہنچے گا، تو عرفات کے میدان میں تم اس کو پا لو گے۔ جب عرفات کے میدان میں تم اس کو پا لیں گے تو عمر اس سے دعا کرا۔ ایک ہے مرتبہ صحابیت، ایک ہے مرتبہ تابعیت۔ صحابہ کو آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، مرتبہ صحابیت سے محروم، لیکن عشق تو اپنی جگہ موجود تھا۔ اس عشق کی بنا پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمر، قبیل مراد کا یمن سے چل کر قرن کے علاقے سے آنے والا شخص جس کا نام اویس ہوگا، عرفات کے میدان میں جب تم اسے پا لیں تو اس سے کہنا کہ آقا کا یہ فرمان ہے کہ آپ امت محمدیہ کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ یہی نہیں بلکہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں عنایت فرمائی، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی دلوگر کے دل میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرامین سنائے جا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا وہ شخص صحابیت کے درجے پر فائز ہے, آپ کا تعلق یافتہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, وہ صحابیت کے درجے سے محروم ہوگا لیکن عشق کے درجے سے محروم ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے عشق کے درجے میں جب کمال ملتا ہے تو پتہ بھی ہے آدمی کو کیا ملتا ہے, آدمی مستجاب الدعوات سے کرتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اویس سے کیوں دعا کرا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو اویس کون؟ فرمایا اویس وہ شخص ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو رد نہیں کرے, اور پھر جب وہ آئے تو اس سے دعائیں مغفرت کرانا, اپنے لیے دعا کرنا, امت محمدیہ کے لیے دعا کرانا. یہ تو کس وجہ سے مل رہا؟ اس کی وجہ سے, اس کے مصطفیٰ. یہی وجہ ہے کہ اس شعر میں کہا گیا عشق مصطفیٰ باقی عشق غیر ثانی. میں ایک شعر بھی سنا دیا, کہنے والوں نے تو حد کر دی کہتے کہتے. یوں کہا کہ ایک شاعر ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر 80,000 سے زیادہ اشعار موجود ہیں, بلکہ ایک روایت کے مطابق تاریخ کے 80,000 نعتیں انہوں نے لکھی. ایک ہوتا ہے شعر لکھنا, ایک ہوتا ہے نعتیں لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر اور ان کے معجزات پر, ان کے کردار پر, ان کے رفتار پر, ان کے گفتار پر. کہتے ہیں کہ جب 80,000 نعتیں انہوں نے لکھی تو آخر میں مجبوراً انہیں یہ لکھنا پڑا کہ قلم خشک ہو گئے مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا مدح باقی ہے, زندگی تمام ہوئی مدح باقی ہے. کہتے ہیں کہ میں جس نا قلم کو چلا سکتا تھا اپنی علمی وسعت کے ساتھ وہ ساری کی ساری میں نے لکھ ڈالی, لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ابھی سرکار کے بارے میں کچھ بھی نہیں. اب اس زمانے سے لے کر شاعر یعنی شاعر مطلب کے اشعار ہیں, علامہ اقبال کے حضرت احسان ثابت کے اشعار ہیں, اور صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ شاعر رہے, تابعین میں شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کی مدحت کی, اور پھر اس زمانے تک چلے آ رہے, اور ہر ایک اپنے انداز میں نعت گوئی کرتا ہے. پھر بھی آخری درجے میں وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے حق ادا, ہم حق ادا نہیں کر سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا. تو میرا جو دوسرا جملہ تھا وہ یہ ہے, ایک ہے جس نے ظاہر پر فریفتہ ہونا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَفَتْهُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْهُ نِسَاءٌ, جس میں کہا گیا کہ چہرے ظاہرہ پر جو حسن و جمال ہے اس پر فریفتہ ہونا, صرف اس پر فریفتہ ہونا الگ چیز ہے, اخلاق کریمہ اخلاق حمیدہ پر فریفتہ ہونا الگ چیز ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اپنے آپ کو قربان کر دینا اور اس سے محبت کرنا یہ مطلوب و مقصود مومن ہے. جب تک یہ ایک ایمان والے کے دل میں راسخ نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان ایمان کامل نہیں ہوتا. ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد اور اپنی آل اولاد سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے ہمارے اندر جذبے اور اس کی خواہشیں اور اس کے ولولے اور امنگیں پیدا ہوں, اور اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بے ایمانی سے بتائے, ایمان کامل نصیب فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عنایت فرمائے, جس سے مجازی کی محبتیں بھی اللہ عطا فرمائے, اس کو پانی سے ہماری کتاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جميع المسلمين بخير إنك أنت الوهاب اللهم أعنا بالعلم وجنبنا بالسلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء فلا حول ولا قوة إلا بك. تسلي كل مختار وترحم وتحمل
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله.